ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ملك درود بھیجے محمد وعلى محمد بار. عزیزان محترم ایک مومن کے ایک محب آل محمد کے اس آل ثواب کے لیے یہ مجلس ادا یہ فرش ادا اور اس کے درجات میں بلندی کے لیے یہ سامان کیا گیا ہے اور اسی مناسبت سے قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کہ جو نہ صرف زندوں کے لیے بلکہ ہر اس انسان کے لیے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا ایک پیغام رکھتی ہے. اس لیے کہ قرآن کا جو قرآن کریم کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ قبل اس کے کہ انسان مرحوم ہو وہ زندگی میں مرحوم بن جائے. ہم مردے کو جانے والے کو مرحوم کہتے ہیں لیکن اگر آل محمد سے پوچھا جائے مرحوم کسے کہتے ہیں تو مرحوم کی وہ تعریف جو ہمارے ذہنوں میں ہے اہل بیت کی لغت میں نہیں ملے گی. اہل بیت چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں مرحوم ہونے سے بہتر یہ ہے کہ اس دنیا میں پہلے مرحوم ہو جاؤ. جو اس دنیا میں مرحوم ہوگا وہ عالم آخرت میں مرحوم ہوگا. وہ کہتے ہیں جناب فلاں صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ اللہ کو پیارا مرنے کے بعد ہونا کوئی اور ہے, زندگی میں اللہ کو پیارا ہونا کوئی اور ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. مرنے کے بعد زندگی میں پیارا ہو نہ ہو کہتے اللہ کو پیارا ہو گیا. اصل بات یہ کہ انسان اپنی زندگی میں ایسے اعمال کرے کہ جو اللہ کو پیارا ہو جائے, اور جو اللہ کو پیارا ہو جائے وہ نبی کو پیارا ہو جاتا ہے, اور جو نبی کو پیارا ہو جائے وہ علی اور آل علی کو پیارا ہو جاتا ہے. تو مرحوم کی وہ تعریف جو ہمارے ذہنوں میں ہے ایک انداز سے درست ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا انسان اس دنیا سے چلا گیا, اب اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی اور چیز اسے نجات نہیں دے سکتی, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے مرحوم جس پر رحمت ہو رہی ہو. لیکن اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ اصل مرحوم وہ نہیں ہے کہ جو مرنے کے بعد رحمت کا مستحق ہو, دنیا میں ایسے اعمال کرو کہ اللہ کی رحمت تم پہ برسے. تو تم جب اس دنیا میں مرحوم ہو جاؤ گے تو عالم آخرت میں خود بخود مرحوم ہو جاؤ گے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. سورہ انعام آیت نمبر 32 میں ارشاد رب العزت ہوا, یہ دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں زندگی بسر کر رہے ہیں, اپنی بے ثباتی, اپنے تزلزل, اپنے قائم و دائم نہ رہنے کی وجہ سے, خواہ اس کے عمر کی وجہ سے ہو, سن و سال کی وجہ سے ہو, صحت و اعتبار کی وجہ سے ہو, زندگی کا کوئی بھی حصہ اٹھا کے دیکھیے، اس میں ثبات نہیں ہے، دوام نہیں ہے، بقا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا، ارباب علم دانش موجود ہیں، میں بہت تیزی کے ساتھ ایک منزل طے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا اپنی تعریف میں بھی در حقیقت ایک پسترین چیز کو کہا جاتا ہے، لیکن اس پسترین مقام سے انسان کی انسانیت کے جوہر کھلتے ہیں۔ جب تک انسان اس دنیا میں نہ آئے، وہ انسان انسان نہیں بن سکتا، وہ مومن نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کارخانے قدرت کو اس طرح بنایا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، ارشاد رب العزت سورہ انعام میں، یہ دنیا کی زندگی کچھ ہے ہی نہیں سوائے کھیل اور تماشے کے۔ توجہ رکھیے گا، زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل استعمال کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ انسان عقل استعمال کرو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں کہ یہ کھیل ہے اور تماشا ہے۔ لہو، لعب کہتے ہیں کھیل کو، لہو اس سے بدتر ہے۔ ممکن ہے کہ انسان دنیاوی کام کاج میں مشغول ہو لیکن واپس لوٹ آئے۔ خدا کو یاد رکھے، اہل بیت کو یاد رکھے، نبی اور اولاد نبی کو یاد رکھے، ان کے فارمین کو یاد رکھے۔ بہک جاتا ہے انسان، منحرف ہو جاتا ہے، قدم ڈگمگا جاتے ہیں لیکن واپس آ جاتا ہے۔ لیکن لہو وہ منزل ہے کہ انسان گمراہ بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن اپنی گمراہی کا یقین نہیں رکھتا۔ ایسا جو جتنا اس میں وارد ہوتا چلا جائے گا، کھیل کود میں اور اللہ کو فراموش کرتا رہے گا، اہل بیت کو فراموش کرتا رہے گا، وہ لہو میں گرفتار ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا کی زندگی اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، کہ کھیل ہے اور تماشا ہے، گمراہی ہے، اس میں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو مسلسل تقویٰ کو اپنی پریکٹس میں لائے ہوئے ہیں، مسلسل فرمان الہی کو، آل محمد کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے دنیا کی بے ثباتی تمہیں بتا دی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کھیل و تماشا ہے، اور دوسرا اینڈ بھی بتا دیا، وہ کیا ہے؟ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو اہل تقویٰ ہیں، جو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو بند نظر رکھتے ہیں۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں فیز تمہیں دکھا دیے، دونوں چہرے تمہیں دکھا دیے، افلا تعقلون، اگر اب بھی عقل استعمال نہ کرو، اگر اب بھی دنیا میں دل لگاؤ، اگر اب بھی آل محمد کے راستے پہ نہ ہو، تو پھر تم سے بڑھ کر گمراہ کوئی انسان نہیں ہے۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد کا۔ بس چار پانچ نکات اس آیت کے ذیل میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور سیرت اہل بیت سے اور احادیث اہل بیت علیہ السلام سے اس کی تشریح کرتے ہوئے اپنے مقصد تک آ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، لہذا خدا کہہ رہا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو کہ یہ دنیا کی زندگی بہت تیزی سے گزر جانے والی ہے، یہاں کوئی کسی کے ساتھ وفا کرنے والا نہیں ہے۔ دوست ہیں کہیں نہ کہیں دغا دے جائیں گے، گھر والے ہیں کہیں نہ کہیں ساتھ چھوڑ دیں گے، زوجہ ہے، شوہر ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے ان میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، نہیں، کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ضرور ہوگی۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ جناب میری زندگی میں سکھ ہی سکھ ہے اور دکھ نہیں ہے، نہیں، زندگی کو مشکلات کے ساتھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور میری معمولاً یہی روش ہوتی ہے مجالس اصحاب ثواب میں، کہ میں ایک ایسے موضوع کو ڈسکس کروں، زیر بحث لاؤں، کہ جو معمولاً زیر بحث نہیں لائے جاتے۔ اس دنیا کی زندگی کو جسے خدا کہہ رہا ہے کہ کھیل ہے، تماشا ہے، اس میں دل نہیں لگاؤ، ہم اس دنیا سے کیسے استفادہ کریں کہ عالم آخرت کو بہتر سے بہتر بنا سکے۔ بات تو طے ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا سے جائے گا، جو پیدا ہوا جس نے حیات کا مزہ لیا ہے وہ موت کا مزہ بھی لے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اسے مرنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دنیا میں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، اور امام کی حدیث بھی کہ دنیا دارے در حقیقت گزرگاہ ہے، یہ گزرنے کی جگہ ہے، یہاں ٹھہرنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اور آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں، کوئی چلتے چلتے گر جاتا ہے، کوئی کھانسی آئی، دل سینے میں درد ہوا اور پتہ چلا ہارٹ اٹیک، اور دو دن کے اندر خبر آ گئی۔ اچھے خاصے لوگ، چلتے پھرتے لوگ، صحت مند لوگ بھی لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ اور کسی موقع میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ جو نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں، حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا۔ خب ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، وہ بتائیں گے کہ ایک میرے عزیز سے، ان کی آنکھوں میں سخت درد و تکلیف، تو آنکھیں میں کچھ غدود اور گلینڈس ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور آنسو کی وجہ سے، اس نمی کی وجہ سے آنکھ کی حفاظت ہوتی ہے۔ سخت درد، مالش کی طرف رجوع کیا، پتہ چلا کہ وہ غدود جن سے آنسو آتے تھے وہ خشک ہو گئے۔ معمولی سی چیز ہے، لیکن انسان در حقیقت اس کی زندگی، اس کی آنکھوں کی زندگی خطرے میں، اس کی روشنی خطرے میں۔ نئی نئی بیماریاں ایجاد ہو رہی ہیں۔ یہ جو احادیث اہل بیت ہیں، ان کو اگر سوال جواب کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امام فرماتے ہیں، لو علم الناس، امام رضا فرمانا، لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتیوں کو جان لیں، لتبعونا، وہ ہمارے کلام کی خوبصورتی کی وجہ سے ہماری اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ چونکہ ہم ادھر ادھر کے احوال سناتے ہیں، اپنا شعر سنا دیں گے، اپنا خواب سنا دیں گے، اپنا تجدید سنا دیں گے، اہل بیت کی بات کوئی نہیں کرے گا، لہذا کوئی پیروی کے تیار بھی نہیں تھا۔ لو علم الناس محاسن کلامنا، امام رضا فرما رہے ہیں، اگر لوگوں کے سامنے ہمارے کلام کی خوبصورتی پیش کی جائے، لتبعونا، وہ حتماً ہماری پیروی کریں گے۔ اب ان حدیث کو اگر سوال جواب کی صورت میں پیش کریں، مثلا ہم سوال کریں، مولا یہ بتائیے کہ آج کل کے زمانے میں نئی نئی بیماریاں کیوں ہو رہی ہیں، امام رضا جواب دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب لوگ، امام رضا آج سے کئی سو سال پہلے فرما گئے، جب لوگ طرح طرح کے گناہوں کو انجام دیں گے، نئی نئے رویشوں سے انجام دیں گے، نئے نئے طریقوں کو اپنائیں گے ایک گناہ کو کرنے کے لیے، تو خدا بھی نتیجے میں ان کو طرح طرح کی بدترین بیماریوں میں مبتلا کر دے گا۔ آج آپ دیکھیں انسان کتنا گر گیا ہے، ایک گناہ جو سادہ طریقے سے انسان کر سکتا ہے، مثلا عرض کر رہا ہوں، وہ بھی بدترین قباحت کے ساتھ انسان کر رہا۔ اب انسان پر انحصار نہیں کر رہا گناہ کے لیے، حتیٰ حیوان کے ساتھ، حتیٰ جمادات کے ساتھ بھی انسان جو ہے وہ گناہوں کے ساتھ ملوث نظر آتا ہے۔ یہ جو آپ کو دنیا بھر میں فحاشی عریانی کی ایک نئی لہر اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ انسان کی تعریف جو مغرب نے کی ہے، انسان کی تعریف جو آل محمد کے علوم سے ہٹ کے کی گئی ہے، اس میں انسان دو ہاتھ دو پیر شہوت و شکم کا مجموعہ ہے۔ لہذا وہ نئے نئے طریقے سے گناہ کر رہے ہیں، نئی نئی روشوں کا انتخاب کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انسانیت نئی نئی بیماری مبتلا ہو رہی ہے۔ امام رضا در حقیقت ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں، عزیزانی گرامی، تو یہ زندگی جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اور یہاں کسی کو ثبات اور دباؤ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ آئے تھے، چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن جو چیز قابل تأمل ہے اس آئے مجیدہ میں، عزیزانی گرامی، یاد رکھیے گا، چونکہ ایک مومن کی سال ثواب کی مجلس ہے، مومن وہی ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو بروئے کار لاتا ہے، مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے شب و روز کو عالم آخرت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہم کیا کام کریں کہ اس پس ترین دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کریں؟ ابھی مجھے بتایا گیا کہ مرحوم مثلا جب بھی کسی کام کے لیے جاتے تھے تو شہزادی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔ جب بھی، یا اکثر مقامات پر جب بھی جاتے تھے، شہزادی ام البنین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے، اور اس کام میں ناکامی بھی نہیں ہوتی تھی، یا اکثر اوقات ناکامی نہیں ہوتی تھی، اگر یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، ممکن ہے کہیں شاذ مقامات پر کوئی ایسا واقعہ ہو۔ یہ کیا ہے کہ عالم آخرت کو یاد رکھنا۔ یہ جو آپ ہدیہ بھیج رہے ہیں، یہ جو آپ صلوات بھیج رہے ہیں، یہ جو آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، بارہا میں کہتا ہوں اور کئی مقامات پہ میں نے خود ایصال ثواب کے موضوع پہ گفتگو کی. ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال ثواب صرف رٹی رٹائی سورہ فاتحہ کو پڑھ دینے کا نام نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, ایصال ثواب توجہ قلب کا نام ہے. توجہ قلب سے جو قرآن اور جو سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی وہی منتقل ہوگی. بہرحال موضوع نہیں ہے, میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. بارہا کہا گیا ہے, علماء نے اور مجتہدین نے کہا ہے کہ اگر آپ مثلا اہل بیت کو کوئی ہدیہ بھیجیں اول آخر درود کے ساتھ, یا حتی آپ اگر دعا بھی کر رہے ہیں تو اول آخر صلوات بھیجیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اول بھی آخر بھی, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ. کیونکہ خداوند عالم اس بات کو عیب سمجھتا ہے کہ کسی دعا کے اول اور آخر کو تو قبول کر لے لیکن اس کے وسط کو چھوڑ دے. دنیا کی وہ واحد دعا ہے, توجہ رکھیے گا, جو ہر گناہ گار سے بھی قبول ہوتی ہے. توجہ رکھیے گا, یعنی خدا در حقیقت اپنی رحمت و درود کے بھیجنے پر, کہ جو آل محمد پر و محمد پر بھیجی جا رہی ہے, کہتا ہے یہ گناہگار ترین شخص بھی یہ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول کروں گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, تو اپنے گناہگار زبان سے بھی گناہگار ترین زبان سے بھی انسان دعا کرے تو یہ دعا جو ہے صلوات کی رد نہیں ہوگی. اور اگر اپنی دعا کو دو محافظوں کے ساتھ, ایک محافظ اول اور ایک محافظ آخر, صلوات کے محافظ کے ساتھ بھیجا جائے اور خدا کو عیب محسوس ہوتا ہے کہ اول و آخر کو قبول کرے اور وسط دعا کو فراموش کر دے یا نعوذ باللہ اس کو قبول نہ کرے, توجہ رکھیے گا. یہ جو صلوات ہے, یہ ہدیہ جو آپ بھیج رہے ہیں, کوشش کریں, یہ جو زیارت پڑھ رہے ہیں آپ شب جمعہ, یہ جو آئمہ کی ولادت اور شہادت پر آپ زیارت نامے پڑھتے ہیں, یہ ہدیہ ہے عزیزان گرامی. یہ جو آپ مثلا شہداء کربلا کو سورہ فاتحہ کا ایصال کرتے ہیں, یہ ہدیہ ہے. یہ ہدیہ کس طریقے سے پیش ہونا چاہیے, بہرحال اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ مومن ایسے تھے کہ نکلنے سے پہلے کوئی نہ کوئی ہدیہ بھیجا کرتے تھے, اور ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں اپنے دن کا آغاز جو ہے مثلا زیارت وارثہ کے آفس جا رہے ہیں, موٹر سائیکل پہ, گاڑی میں, سواری میں, زباں پہ کیا ہے, زیارت وارثہ ہے. زیارت وارثہ سے دن کا آغاز کیا جائے, دعا امام زمانہ سے آغاز کیا, یہ وہی چیز ہے کہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھا جائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ہم کیا کام کریں, چار پانچ رکعت بہت تیزی کے ساتھ آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں, کیا کام کریں کہ دنیا سے فائدہ اٹھائیں اور آخرت کے لیے. ایسا نہیں ہو کہ کچھ ہی عرصے بعد خبر آ جائے کہ مولانا کا انتقال ہو گیا اور اپنی قبر میں پڑے ہیں, کچھ نہیں پتا یہاں سے جانے کے بعد, اصل کچھ علم نہیں ہے. بعض اوقات بڑی اچھی اچھی تحریریں دیکھنے کو ملتی ہیں, واقعی انسان کو جگانے کے لیے, انسان کو متوجہ کرنے کے لیے, انسان کے خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بہترین تحریریں ہوتی ہیں. اس لیے حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, کون ہمارا امام, امام معصوم فرما رہا ہے, الدنیا سوق, دنیا ایک بازار ہے. بازار میں لوگ تجارت کرتے ہیں, کوئی کامیاب ہوتا ہے, کوئی خسارے کا شکار ہوتا ہے. امام کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی دو قسم کے لوگ ہیں, دو قسم کی قومیں ہیں, ایک کامیاب ہوتی ہے وہ خسرہ آخرون, اور ایک جو ہے وہ ناکام ہوتی ہے, ایک کو خسارہ ہوتا ہے اور ایک کو فائدہ ہوتا ہے. اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں. پانچ نکات ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ عزیزان گرامی, کہ ہم دنیا کو آخرت کی کھیتی تصور کریں, ایک. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دنیا کو گزرگاہ سمجھے, کہ یہاں سے ہم نے گزرنا ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے جو میں یہاں یادداشت کر کے لایا ہوں, کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں. اور چوتھا نقطہ یہ ہے دنیا کو حقیر سمجھیں, اور پانچواں نقطہ یہ ہے کہ دنیا سے عبرت حاصل کریں. اگر یہ پانچ نکات ہمارے پاس, ہمارے ہاتھ میں آ جائیں, تو ہم اپنی دنیا کو جو ٹائم گزر رہا ہے عزیزان گرامی, ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. آج ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے, بہت ٹائم ہوتا ہے, میرے ایک استاد تھے, انہوں نے مہمان کو ٹائم دیا اپنے گھر میں کہ آپ 6 بجے تشریف لے, انشاءاللہ میں بھی پہنچ جاؤں گا, توجہ رکھیے گا. یہ ٹائم کی جو کیلکولیشن ہے ہماری یہاں کہ جناب 4 بجے مجلس ہوگی, 4:30 بجے ہوگی, اور مثلا اتنے بجے ممبر مل جائیں گے مولانا کو, ہمیں پتہ ہے ارے 4 بجے کس نے آنا ہے, وہی 5:30-6 بجے تک جائیں گے, آخر میں شکل ہی تو دکھانی ہے, رکھ رکھاؤ ہو گیا ہے, تو ہر چیز دھوکھا دکھاوا. جی پتہ ہے کہ آپ کو آپ نے لکھا کہ 4 بجے لکھ دیں گے, لوگ کہاں نے آنا, کہاں سے آنا ہے, فرشتے بھی نہیں آتے اس وقت. تو کہتے میں نے 6 بجے کا ٹائم دیا, میں خود ٹریفک میں پھنس گیا. توجہ رکھیے گا, میں خود ٹریفک میں پھنس گیا. جب پہنچا 6:30 ہو رہے تھے, میں نے کہا جناب ایسا ہو گیا تھا, یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا, اپنے عذر تراشی کرنے لگا, عذر پیش کرنے لگا. اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر یہی ٹائم, توجہ رکھیے گا, یہی ٹائم آپ نے اگر امام زمانہ کو دیا ہوتا تو کیا آپ اسی ٹائم پہ نکلتے جس ٹائم پہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور اپنے ٹائم پہ نکلے؟ کہا کہ نہیں, 1 گھنٹہ پہلے نکلتا, 1/2 گھنٹہ پہلے پہنچتا. کہا کہ اجتماعی سوشل رائٹس میرے اور امام کے برابر ہیں, توجہ رکھیے گا, سوشل رائٹ, وقت کی پابندی میرے اور امام کے برابر ہیں. بس اگر آپ امام کے لیے تصور کریں کہ مجھے 1/2 گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے نکلنا چاہیے اور فلاں مومن فلاں جاننے والا آ رہا ہے, ٹھیک ہے نکل جائیں گے دیکھا جائے گا, تو آپ نے حق تلفی کی ہے. تو میرے استاد کہتے ہیں میں نے قبول کیا اور معذرت خواہی کی. یہ ٹائم جو گزر رہے ہیں ہم پانی کی طرح بہا رہے ہیں, لیکن جب قبر میں لیٹے ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا تو پھر ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا. توجہ رکھیے گا, مل کے درود بھیجے محمد وال محمد پر. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو کچھ بو رہے ہیں وہی مشہور معروف حدیث سنی ہوئی, الدنیا مزرعۃ الاخرہ, جو یہاں بوئیں گے وہی کاٹیں گے. لیکن ایک اور حدیث میں آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں, اور بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے, مثال الدنیا کا ذل کا, دنیا کی مثال تمہارے سائے کسی ہے, وَإِن وَقَفْتَ وَقَفَكَ, تم رک جاؤ گے تمہارا سایہ بھی رک جائے گا, وَإِن طَلَبْتَهُ بَعُدَ, لیکن اگر تم نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ تم سے دور ہو جائے گا. توجہ رکھیے گا, دنیا کی مثال کیسی ہے؟ سائے کی ہے, اگر تم رکو گے سایہ بھی رک جائے گا, آپ کر کے دیکھ لیجئے جی, اور اگر پکڑنے کی کوشش کرو گے سایہ دور بھاگے گا. یہاں پر ایک اور لطیف نقطہ میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ سایہ کب آپ کے پیچھے آئے گا؟ کہا کہ دنیا کی مثال سایہ کیسی ہے, سایہ انسان کے پیچھے پیچھے آتا ہے. اگر آپ سورج کی طرف رخ کر کے چل رہے ہیں نور کی طرف, تو سایہ آپ کے پیچھے ہے, پیچھے پیچھے آئے گا. ہو نہیں سکتا کہ آپ سورج کی طرف رخ ہے, آپ کا نور کی طرف رخ ہے, آل محمد کی طرف رخ ہے, آپ کا نور امام زمانہ کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, سایہ آپ کے پیچھے آئے گا. یعنی کیا مطلب؟ دنیا تمہارے پیچھے آئے گی, حتماً آئے گی. توجہ رکھیے گا, ممکن نہیں ہے کہ آپ خدا کا ارادہ کریں, آل محمد کا ارادہ کریں اور دنیا آپ سے ناراض ہو جائے, دنیا لوٹ کر آئے گی. لیکن اگر میں اپنا رخ تبدیل کر لوں, اب میری پیٹھ جو ہے وہ سورج کی طرف ہے, توجہ رکھیے گا, یہ نقطہ اضافہ کر رہا ہوں, یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن حدیث کے ضمن میں قابل تعمل ہے, تفکر ہے. وہ کیا ہے کہ دنیا کی مثال سائے کسی ہے, رکو گے رک جائے گا, پکڑنے کی کوشش کرو گے دور ہو جائے گا. اب نقطہ کیا ہے, سورج کی طرف رخ ہے, سورج کی طرف جا رہے ہیں, سایہ پیچھے ساتھ ساتھ آئے گا. لیکن اگر سورج کی طرف پیٹ کر لی, برعکس ہو گئے, کیا ہوگا؟ آپ جتنا سایہ کو پکڑنے کی کوشش کریں گے سایہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا. یہ دنیا کی مثال ہے. اس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا جو ہے وہ یہاں پر جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ تمہیں عالم آخرت میں نظر آنے والا ہے. درود دیجیے ملک محمد وال محمد کا. مثلا یہی جو مرحوم کے لیے بتایا گیا مجھے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے جناب حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے لیے, یہ کیا ہے؟ یہی سورہ فاتحہ عالم آخرت میں ان کے کام آنے والی ہے. یہی سورہ فاتحہ, یہی ہدیے جو آپ اہل بیت کو بھیجتے ہیں, یہی صلوات جو آپ پڑھتے ہیں, یہی تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا جو نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ سب عالم آخرت میں
ایک نورانی صورت میں ہمارے سامنے ہوں گے. یہی گریہ امام حسین پر، اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے عشق، یہ سب کیا ہیں؟ غریبوں کی مدد، ماں باپ کا احترام، بچوں سے پیار، غریب پروری، یتیموں کا خیال کرنا، یہ تمام نیکیاں جو ہم معمولاً سنتے رہتے ہیں اور ہمارے لیے پانی کی طرح ہو گیا ان کو سننا اور ان کو دیکھنا، یہی نیکیاں در حقیقت ہمارے کام آنے والی ہیں عزیزان گرامی. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لا تسب الدنیا، دنیا کو برا بھلا مت کہو، فإنها مطیۃ للمؤمن، دنیا بہترین مرکب ہے مومن کے لیے. توجہ رکھیے گا، بہترین مرکب سواری، آپ سواری پہ سوار ہو کے اپنے مقصد تک پہنچتے، اپنے ہدف تک پہنچتے، اپنے کاموں کا انجام دیتے ہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کو برا مت کہو، دنیا وہ سواری ہے کہ جس پہ سوار ہو کے تم دنیا کی اور آخرت کی اچھائیوں کو پالو گے، لہذا یہاں جو کچھ کرو گے وہ تمہیں ملے گا. دوسرا نقطہ جو اس ذیل میں، دنیا گزرگاہ ہے، اقامت گاہ نہیں، یہاں کوئی رہنے نہیں آیا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، حکمت نمبر 132 میں مولا فرما رہے ہیں، حکمت یعنی وہ کلمات قصار، چھوٹے چھوٹے جملے جس میں مولا نے زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں. میری خواہش ہے نوجوانوں سے، بزرگوں سے، خواتین سے، ماں بہنوں سے کم پوری نہج البلاغہ نہیں پڑھ سکتے تو مولا علی کے جو کلمات قصار ہیں جن کو حکم بھی حکمت بھی کہا جاتا ہے، کم سے کم وہ 200-300 کے قریب ہے روزانہ، ایک حکمت مولا کی اٹھا کے پڑھیں، ایک چھوٹا قول اٹھا کے پڑھیں، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں علی کے لیے، یا اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ کیا اتنا بھی ہم سے نہیں ہو سکتا کہ مولا علی کے ان مختصر ترین دو دو لائن، تین تین لائن، چار چار لائن کے ارشادات کو پڑھیں؟ وہاں مولا فرما رہے ہیں کہ الدنیا دار و ممرین، دنیا گزرنے کی جگہ ہے، لا دال و مقرن، دنیا قرار گاہ نہیں ہے، یہاں کوئی ٹھہرنے نہیں آیا، یہاں کوئی رکنے نہیں آیا، یہاں جو آیا وہ گزرگاہ ہے، گزرنے والا ہے. الناس فیہا رجلان، مولا فرما رہے ہیں یہاں لوگوں کی دو قسمیں ہیں، رجل باع نفسہ فاوبقہا، ایک وہ ہے جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اور اپنے لیے عذاب ابدی خرید لیتا ہے، ورجل ابتاع نفسہ، اور دوسرا وہ ہے جو اپنے نفس سے اللہ کی مرضی کا سودا کرتا ہے اور اس کو عالم آخرت کی عذاب سے نجات دے دیتا ہے، عالم آخرت کی عذاب سے نجات دے دیتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ مجھ سے درخواست کی گئی کہ کچھ نہ کچھ پہلو جو ہے جناب ام البنین کی سیرت کے، چونکہ مرحوم کا ایک خاص تعلق تھا، یہ جناب ام البنین کی سیرت تھی جو ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے. چار بیٹے، چاروں کے چاروں قربان کر دیے، اور جس وقت سے آپ اس گھر میں آئی ہیں اپنے آپ کو ایک کنیز تصور کیا ہے، میں اس بیت فاطمہ کی کنیز ہوں، میں علی کی خدمت میں ہوں تو کنیزی کے لیے ہوں، میں حسنین کی خدمت کے لیے ہوں، میں زینب و ام کلثوم کی خدمت کے لیے ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ اپنے چاروں بیٹوں کو جو تربیت کی ہے وہ ادب پر کی ہے، تہذیب پہ کی ہے، تمیز پہ کی ہے، وفا پہ کی ہے، پائیداری پہ کی ہے، جانساری پہ کی ہے، ایثار پہ کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس علمدار کو امان نامہ دیا جا رہا ہے کہ تم آ جاؤ، تمہارے لیے امان نامہ ہے، لیکن حضرت عباس اس سے، اس کی شان اس سے بڑھ کر ہے کہ وہ اس گھٹی امان نامہ کو تصور کریں. کہا کہ یعنی ایک کنیز زادے کے لیے امان نامہ ہو اور فرزند فاطمہ کے لیے کوئی امان نامہ نہ ہو، ایسے امان نامے بتوف ہو، توجہ رکھیے گا. یہ یعنی دشمنی میں، تبرہ میں، دشمن سے دشمنی کا اظہار کرنے میں جناب عباس اتنے جری ہیں کہ جب شبن ڈا کے سلام کیا تو جواب نہیں دیا آپ نے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کافر کیوں نہ ہو، اگر دشمنی کیوں نہ ہو، اگر سلام کر رہا ہے جواب دو. پھر آپ گئے آپ نے. یہ ہے تربیت جناب زہرہ کی کہ جو کچھ بھی آپ نے اس دنیا کے لیے کیا وہ عالم آخرت کے لیے کیا. کہ بچوں کو ایسے تیار کیا جائے آخرت کے لیے، بچوں کو ایسے آمادہ کیا جائے کہ وہ روز قیامت میرے لیے فخر کا باعث بن سکے۔ دل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ دنیا کو اور آخرت کے جب ہمارے سامنے دو پہلو آئیں تو آخرت کو انتخاب کریں۔ مولا علی کا ایک جملہ، ایک خطبہ ہے چھوٹا سا، بہت معروف ہے، پورا مجھے یاد نہیں لیکن اس کے دو تین ابتدائی جملے مجھے یاد ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں، عہد ماضی میں میرا ایک دینی بھائی تھا، وہ میری نظروں میں اس وجہ سے با عزت تھا، با عظمت تھا کہ دنیا اس کی نظروں میں حقیر تھی۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بھی میری نظروں میں با عظمت بننا چاہتے ہو، کوئی بھی کوئی بھی، صرف وہ نہیں ہے کہ مثلا عمار کے بارے میں ہو یا ابو ذر کے بارے میں ہو، کسی کے بارے میں، کوئی بھی، دنیا تمہاری نظروں میں حقیر ہو جائے، تم علی کی نظروں میں با عظمت ہو جاؤ گے۔ اور جب بھی اس کے سامنے دو کام آتے، ایک دنیا اور آخرت کا، تو وہ آخرت کے کام کو ترجیح دیتا، دنیاوی فائدے کو ترک کر دیتا، دنیاوی نقصان کو جو عالم آخرت کے بارے میں ہے توجہ رکھے گا، اس کو قبول کر لیتا ہے۔ دنیا کا نقصان کم ہے لیکن عالم آخرت کا نقصان، توجہ کیجئے گا۔ آج لوگ شادیوں کے نام پر، رشتوں کے نام پر، یعنی اتنے جری ہو گئے ہیں کہ نہ دین دیکھ رہے ہیں، نہ اخلاق دیکھ رہے ہیں، نہ حسب نسب دیکھ رہے ہیں۔ اصل یہ چونکہ مسائل روزانہ پیش ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور چھ مہینے بعد، سال بعد، ڈیڑھ سال بعد طلاق، لڑائی جھگڑے، مسائل، ناچاکیاں، دنیاوی فوائد کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ معیارات جو اہل بیت علیہم السلام نے ہمارے سامنے بتائے تھے کہ کن دلائل کی بنا پر، کن کاموں کی بنا پر ایک شریک حیات کا انتخاب ہونا چاہیے، وہ سب کو ہم نے فراموش کر دیا، دنیاوی معیارات کو لے کر ہم بڑھ رہے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ طلاقوں کے جو شرح ہے، طلاقوں کی جو شرح ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے نظروں میں با عظمت تھا کہ دنیا اس کی نظروں میں حقیر تھی۔ اور اس کے بعد آخری نقطہ یہ ہے کہ دنیا کو کمتر سمجھیں۔ صحیح ہے کہ دنیا کے لیے کام کریں لیکن دنیا کو کمتر سمجھیں، دنیا کو اہمیت نہیں دیں۔ بہرحال اس میں کافی کلام ہے، کافی گفتگو، میں اس پہ وارد ہونے نہیں تھا کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے۔ اور آخری نقطہ، اور امام سجاد کی ایک روایت سنا کر آپ کی زحمت کو تمام کروں، آخری نقطہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ دنیا جا عبرت ہے، اگر یہاں سے عبرت لے لی اور اپنے وقت کو بچا لیا، اپنے ایمان کو بچا لیا، ہم اس دنیا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر عبرت نہیں لی، مولا علی فرما رہے ہیں عبرتیں بہت ہیں لیکن عبرت لینے والے کم ہیں۔ عبرتیں جا بجا آپ کو مختلف مقامات پہ نظر آئیں گی لیکن عبرت لینے والی آنکھیں، عبرت لینے والی عقل، عبرت لینے والے کان اور فکر جو ہے وہ نہیں ہیں۔ اگر انسان عبرت لینا چاہے، چھوٹی سی چیز سے بھی عبرت لے سکتا ہے لیکن نہ لے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ تم تین عبرتیں لے سکتے ہو لیکن انسان جو ہے وہ عبرتیں نہیں لیتا۔ کون؟ چوتھا امام کہہ رہا ہے، جس کے بارے ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کا عزادار ہے، بہتر کا عزادار ہے، لیکن وہ بہتر کا عزادار کیسے دیکھ رہا ہے؟ ایک ہم عزادار ہوتے ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں تو حلال حرام کو چھوڑ دیتے ہیں، پر ہمیں عزاداری کرنی ہے، حلال و حرام ہو جی کوئی پرواہ نہیں ہوتی بعض اوقات ہمیں۔ امام سجاد کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسے عزادار بنو کہ جہاں پر تم اپنی آخرت کی، اپنے ایمان کو محفوظ بناتے ہوئے اصلاح کر سکو۔ کہہ رہے ہیں تین قسم کی عبرتیں ایسی ہیں جو تمہیں لینی چاہیے، اور ہر انسان کی زندگی میں تینوں عبرتیں صبح سے شام تک پیش آتی ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں صبح سے شام تک یہ تین مقامات آتے ہیں، یہ تین عبرتیں آئیں گی تمہارا دروازہ کھٹکھٹائیں گی، عبرت نمبر ایک، عبرت نمبر دو، عبرت نمبر تین۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان ان نون کال کو بھی اٹھا کے کہتا ہے ہیلو دیکھ لوں کون ہے، لیکن یہاں تو امام کہہ رہے ہیں تین عبرتیں 100% تمہارے دروازے پہ آئیں گی، صبح سے شام تک 24 گھنٹوں میں ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا یہ تین عبرتیں تمہارا دروازہ کھٹکھٹائیں گی۔ کون ہے کہ جو ان کا جواب دے؟ افلا تعقلون، عقل استعمال کو نہیں کرتے۔ پہلی عبرت امام یہ ہے کہ تمہارا مال کم ہو جاتا ہے اضافہ انکریمنٹ نہیں لگا، بونس نہیں ملا، جی اوور ٹائم نہیں ملا، تنخواہ لیٹ ہو گئی، پریشان ہیں، چہرے پر آثار نمایاں ہیں، وہ اخراجات بھی ہیں نا، پریشانی کا آثار کیا ہیں، نمایاں ہو جاتے ہیں، پیسہ گر گیا، بٹوا گم ہو گیا، مال چوری ہو گیا، کیا ہے، پریشانی کے آثار ہمارے چہرے سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ مال کے کم ہونے سے پریشانی کے آثار تیرے چہرے پر ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن تیری عمر کا سرمایہ کم ہو رہا ہے، پریشانی کے آثار تیرے چہرے پر نہیں ہیں۔ فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، پریشانی کے آثار نہیں ہیں۔ بچی بالغ ہو گئی، پردے کے آثار نہیں ہیں، پریشان نہیں ہو رہے۔ بچہ اے گریڈ نہیں لایا اس پہ پریشان ہے، بچہ اتنے مارکس نہیں لائے اتنے پریشان ہیں، لیکن امام کہہ رہے ہیں عمر کا سرمایہ، عمر کی دولت، یہ کیا ہے، کم ہو رہی ہے۔ پر یہ پہلی عبرت ہے، عبرت لے سکتے ہو۔ دوسری عبرت میں نے بتایا کہ اگر تم اپنی روزی کو 100% حاصل کر لو، جتنی محنت کی تمہیں مل گیا، امام نے کہا اس میں بھی عبرت ہے۔ کیا عبرت ہے؟ کہ اگر راہ حلال سے لی ہے یہ روزی تو شکر کرو۔ آج جو کچھ بے غیرتی اور بے شرمی و بے حیائی ہمارے معاشرے میں ہے، یہ اسی روزی اور حلال روزی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے، حرام روزی، ہم حلال روزی بھی حرام کر کے جب تک نہ کھائیں ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ۔ امام کہہ رہے ہیں کہ روزی اگر حلال طریقے سے لی ہے تو اس کا حساب دینا ہوگا، اور اگر راہ حرام سے لی ہے تو اس کا عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ مولا نے کہ فی حلال یہاں حساب ان، فی حرام یہاں عذاب ان۔ امام علی فرما رہے ہیں نجو الاغ میں کہ دنیا کو اگر کمایا ہے حلال طریقے سے حساب دینا ہوگا، اور نعوذ باللہ، خدا نہ خاصہ، اگر دنیا کو حرام طریقے سے کمایا ہے، عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جو آج ہماری یہ بے شرمی، بے غیرتی، بے حیائی بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کھاتے وقت تحقیق نہیں کر رہے۔ مسلمانوں کے بازار میں، سوسائٹی میں ایسی چیزیں، ایسا گوشت آ رہا ہے جو ناجائز ہے، شریعت کا حکم موجود ہے۔ یہ جو آپ کو حرام کھلایا جا رہا ہے، مختلف ویڈیوز جو آپ کو ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا میں دکھائی جا رہی ہیں، ٹیسٹ کے دیوانے ہیں، ذائقہ فلاں مچھلی کھائیں گے، فلاں ہوٹل جا کے کھائیں گے، تحقیق نہیں کریں گے یہ حلال مچھلی حرام مچھلی، جب حرام کھائیں گے تو اس کا اثر کہیں کہیں تو نکلے گا نا عزیز نگرامی۔ یہ حرام غذائیں، حرام گوشت، یہ حرام گوشت جو بازار سے، آسٹریلیا سے آ رہا ہے، یا سویڈن سے آ رہا ہے، یا فلاں مغربی ملک سے آ رہا ہے، یہ تزکیہ شرعی تو نہیں ہے، ذبح شرعی تو نہیں ہے۔ پوچھیں، سوال کریں، حرام گوشت کھائیں گے تو پھر اس کے اثرات بھی کیا ہے، حرام غذا کے نکلیں گے۔ اور تیسری عبرت مولا سجاد علیہ السلام فرما، تیسری عبرت جو تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے گی، ہر روز آ کے تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے گی، کہ تم اپنے دن کو رات سے ملا دیتے ہو، تمہارا دن رات پہ جا کے اختتام پذیر ہو جاتا ہے، لیکن تم کو یہ نہیں معلوم کہ اس دن کو رات سے ملانے پر تمہیں حاصل کیا ہوا ہے، جنت حاصل ہوئی ہے یا جہنم حاصل ہوئی ہے، حاصل کیا ہوا، آل محمد کی رضا حاصل ہوئی ہے یا آل محمد کی ناراضگی کو کمایا ہے۔ کہہ رہے ہیں امام کہہ رہے ہیں یہ تین عبرت، مال کم ہو رہا ہے پریشان نہیں ہے، لیکن عمر کم ہو رہی ہے کوئی پریشانی کا اثر نہیں ہے، دوسرا اگر راہ حلال سے روزی لی ہے، امام کہہ رہے ہیں اس میں حساب ہے، حساب دینا پڑے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا مال ہے، ہم جہاں چاہیں خرچ کریں، نہیں، ٹھیک ہے کہ آپ نے کمایا، آپ کا مال ہے، لیکن آپ کو اجازت نہیں اللہ تلے کرنے کی، آپ کو اجازت نہیں فضول خرچ کرنے کی، آپ کو اجازت نہیں اسراف کرنے کی، ٹھیک ہے جائز کمائے تھے، حرام میں خرچ کیا، گناہ میں خرچ کیا، اس کا حساب دینا ہو، اور اگر راہ حرام سے ہے اس کا عذاب ہے۔ اور پھر در حقیقت تیسرا یہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ دن اور رات تمہارا ایک ہو رہا ہے، لیکن تمہیں نہیں پتہ نتیجے میں کیا مل رہا ہے۔ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ چیز ہے دقیقاً جو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی تربیت میں نظر آتی ہے، کہ اپنی ظاہری دنیا کو، کہ جس میں جو کچھ بھی آپ کے پاس تھا، حضرت عباس کو معمولی شخصیت نہیں تھے، علم و فضل، حسب و نسب، تقوی، پرہیزگاری، شجاعت، فصاحت، بلاغت، جو کچھ بھی تصور کر سکتے ہیں، قمر بن ہاشم نے امام حسین کے لیے فدا کر دیا، نثار کر دیا، سب جو کچھ بھی تھا، جتنا بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ سب فدا کر دیا۔ یہ کس کی تربیت کا نتیجہ ہے؟ یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے عزیزان گرامی، یہ ام البنین کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبھی امام حسین کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہہ کے، سرور کہہ کے، سردار کہہ کے مخاطب کیا۔ بس ایک مومن جو اس دنیا سے گیا، اس کو بڑا لگاؤ تھا جناب ام البنین سے۔ ام البنین جب سے اس گھر میں آئی ہیں، اس غرض اور نیت کے ساتھ آئی ہیں کہ مجھے شہزادوں کی تربیت کرنی ہے، میں کنیز زادی ہوں، حسنین مجھے کبھی ماں نہ کہنا، میں تمہاری کنیز ہوں، میں تمہاری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ اور بی بی نے حق ادا کیا ہے، بی بی نے واقعا حق ادا کیا ہے، اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنی اولاد، سب کچھ راہ ولایت و امامت کے دفاع کے لیے خرچ، اپنی زندگی مولا علی کے نام کر دی، اور اپنے بچوں کو کربلا میں امام کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ کربلا سے پہلے بھی جناب عباس ان کے بھائی موجود تھے، امام حسن امام بنے، یہ چاروں بھائی امام حسن کی امامت میں ساتھ ساتھ ہیں، امام حسین درجہ امامت فائز ہوئے، یہ چاروں بھائی در حقیقت ساتھ ساتھ ہیں، اور پھر جب کربلا سے کربلا کے لیے قافلہ چلا ہے، یہ چاروں بھائی ساتھ ساتھ ہیں۔ ماں کی وصیت ہے، ماں کی تاکید ہے، ماں نے زور دیا ہے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، آگاہ ہے، مسائل کو جانتی ہیں عزیزہ نگرہ۔ بس چند جملے بی بی کے مصائب کے سنا کر میں کربلا کی طرف آ جاؤں گا۔ جنت البقیع میں بیٹھ جاتی ہیں، چار قبریں بناتی بی بی۔ بی بی کو جب پتہ چلا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں، ایک دفعہ قبرستان میں آتی ہیں، چار قبریں بناتی، عباس ہی تیری قبر، عثمان ہی تیری قبر، اپنے چاروں بیٹے کے نام لیتی اور پھر مٹا دیتی کہ اب مجھے، اب ایسا مرثیہ پڑھتی بی بی کہ جو گزرتا تھا وہ بھی گریہ کرتا تھا۔ حضرت ام البنین کا نام ام البنین نہیں تھا، ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، چار شہزادوں کی ماں، اللہ، چار جوانوں کی ماں، انہیں ام البنین لقب پڑ گئے تھے، اتنے خوبصورت، اتنے بافضل، اتنے باشرف شہزاد ام البنین کے، کہ ام البنین نام لقب ہو گیا، آپ کا لقب ہو گیا۔ تو کہتے تھے اب مجھے ام البنین نہ کہو، اس لیے کہ اب میرے بیٹے اس دنیا میں نہ رہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میرے حسین پر جب تلواریں گری ہیں تو مجھے یقین ہے کہ میرے عباس کے شانے جدا ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر، اس طریقے سے امام حسین کے مصائب کو زندہ رکھا ہے۔ ایک مومن اس دنیا سے گیا، بس عزیزہ نگرامی، اسے بہت لگاؤ تھا، اسے بہت شغف تھا اہل بیت سے، مجلسوں کے برپا کرنے میں، عزاداری کے فروغ کے سلسلے میں، کئی مقامات پر، کئی جگہ مرحوم ہمارے ساتھ ساتھ رہے مجالس کے انعقاد میں، کہ انشاءاللہ یہ خدمت گزار تھے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اپنے آقا اور مولا حسین کے ساتھ محشور ہو گئے۔ بس آخری رخصت کو امام حسین تشریف لائے، یا سکینہ، یا رقیہ، یا زینب، علیکن من السلام، علیکن من السلام۔ در حقیقت یہ آغاز تھا حسین کا مصائب کا، کہ اب گھر والوں کو یہ بتانا تھا حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ یہ نہیں کہا کہ میرا آخری سلام، علیکن من السلام کا مطلب یہ ہوتا ہے بس یہ سلام آخر ہے۔ راوی کہتا ہے کہ امام حسین بھرے گھر سے ایسے رخصت ہوئے جیسے ایک بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ بیویوں کو معلوم تھا کہ اب کوئی نہیں ہے ہمیں بچانے والا، اللہ اکبر۔ جناب زینب نے گریہ کرنا شروع کیا ہے، جناب زینب نے کہا بھیا جب نانا گئے تھے تو بابا اور مادر زندہ تھیں، جب مادر گئیں تو بابا زندہ تھے، جب بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بھائی حسن تھے، اور آج آپ جا رہے ہیں، زینب سے کیوں کر صبر ہوگا، پنجتن کی آخری نشانی، اللہ اکبر، جناب زینب سے کیسے صبر ہو سکے گا۔ بس عزیز نگرامی، راوی کہتا ہے حسین اس طرح رخصت ہوئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، بیویوں نے گھیرا ڈالی ہے، وا محمدہ، وا مصطفیٰ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ بس ایک دفعہ امام حسین تشریف لائے اور سوار ہونا چاہتے ہیں، کچھ لمحے کے لیے امام حسین نے توقف کیا ہے سوار ہونے سے پہلے، اس لیے کہ شاید حسین کو عباس یاد آ رہے ہوں، علی اکبر یاد آ رہے ہوں، ارے جب بھی میرا مولا سوار ہونا چاہتا تھا مرکب پر عباس آگے بڑھتے تھے، مولا حاضر ہے خدمت گزار، علی اکبر کہتے تھے بابا آپ کا بیٹا حاضر ہے، کوئی رکاب تھامتا تھا، کوئی گھوڑے کو پکڑتا تھا، کوئی ہاتھ تھامتا تھا، میرا مولا میرا آقا سوار ہوتا تھا، اب سوار ہونا چاہتا ہے، شاید امام نے نظر کی ہو، عباس کہاں ہو، تمہارا مولا آخر میں سوار ہونا چاہتا ہے، بیٹا علی اکبر، ارے ایک آواز میں آ جاتے تھے، ارے بیٹا آؤ تیرا بابا سوار ہونا چاہتا ہے، بس ادا دارو، بہن سمجھ گئی، بہن تھی نا، بہن سمجھ گئی، آ کے لگام کو پکڑا اور کہا عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، علی اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، اصحاب با وفا نہیں تو کیا ہوا، حسین آپ کی بہن زندہ ہے، ارے بھائی کو سوار کیا، بس عزادارو، ایک دفعہ جنگ کی حسین نے، ایک دفعہ جب بھائی نظر نہ آیا، جناب زینب تلہ زینب بھی دوڑ کے گئی، ہاں آپ کو پتا ہے نا جو جو کربلا گئے ہیں 70 قدم کا فاصلہ ہے، بنا بر قول مشہور، ارے بہن دیکھ رہی ہے، ارے بھائی کی گردن پہ کند خنجر چل رہا ہے، سرخان دیاں چلی، زلزلہ آنے لگا، بی بی ایک دفعہ دوڑ کر، بی بی دوڑ کر جناب سید سجاد کی خدمت پہنچی، ایک دفعہ کہا سید سجاد یہ کیسا زلزلہ ہے، یہ کیسی سرخان دیاں ہیں، جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا پردہ ہٹائیے، پردے کا ہٹانا تھا، ایک دفعہ سید سجاد کھڑے ہونا چاہتے ہیں، کھڑے نہ ہو سکے، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میرے مظلوم بابا اپنے مظلوم بیٹے کا سلام لے لو، جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد مجھے میرا بھائی نظر نہیں آتا، جناب سید سجاد نے کہا پھپھی اماں اب بابا کی زیارت زمین پہ نہیں، نو کے نہیں